نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے رب کی رضا ہے
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دار الافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ انشاءاللہ عزوجل دو مفتیان کرام تشریف فرما ہوں گے، مفتی سعید مدنی جو کہ ہمارے ساتھ باب المدینہ کراچی کے مکتب افتاء میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ عزوجل مفتی نوید تشتی ہمارے مرکزی دار الافتاء اہل سنت راول پنڈی سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ ضیاء درود و سلام اس رسالے کے صفحہ نمبر 5 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ عزوجل آپ کی کالز آج ہمارے سلسلے کا حصہ ہوں گی، اور آپ کی کالز اور آپ کے ایس ایم ایس میں جو سوالات ہمیں موصول ہوں گے انشاءاللہ سلسلے میں شامل کریں گے۔ پہلی کال مفتی سعید صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی،
میرا سوال یہ ہے، مجھے پوچھنا ہے کہ میں نے ایک پلاٹ لیا تھا، کچھ پیسے میرے پاس تھے، سیونگ تھی میرے پاس، اس نیت کے ساتھ کہ ابھی اتنے پیسوں میں پلاٹ میں نہیں خرید سکوں گا، تو یہ پلاٹ میں لے لیتا ہوں تاکہ فیوچر میں اس کی ویلیو جب تھوڑی سی انکریز ہو جائے گی، پیسے اس کے بڑھ جائیں گے، تو میں اس کو سیل کر کے تھوڑے سے پیسے اور ملا کر میں ایک نیا پلاٹ لے لوں گا جہاں میں خود اپنی رہائش رکھوں گا۔ اب مجھے پوچھنا یہ ہے کیا یہ اس پلاٹ کی وجہ سے میرے پہ حج فرض ہے یا نہیں ہے؟
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ انہوں نے پلاٹ لیا ہوا ہے اس نیت سے کہ کل کو جب اس کی قیمت بڑھے گی میں اس کو بیچ کے پھر نیا پلاٹ لوں گا، وہاں اپنا گھر بناؤں گا۔ ایسی صورت میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ان پر حج فرض ہے یا نہیں؟ اس معاملے میں فقہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی رقم جمع کی ہوئی ہے، پیسے جمع کیے ہوئے ہیں اس نیت سے کہ مستقبل میں میں گھر خریدوں گا، اور اس کے علاوہ یہ جو پیسے ہیں اس کے حاجت اصلیہ سے زائد ہیں، گھر جو خریدنا ہے وہ آپ مستقبل میں خریدنا ہے، تو ایسی صورت میں حج کی استطاعت ہونے کی صورت میں اسے حج پر جانا ضروری ہوگا، یعنی اب وہ پیسے جو ہے کہیں اور نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح ان کے لیے بھی یہ حکم ہوگا کہ اس پلاٹ کی وجہ سے حج کی استطاعت ان پر ہو جاتی ہے، اگرچہ مستقبل میں ان کی نیت یہی ہے کہ گھر خریدیں گے، تو اس پلاٹ کی وجہ سے ان پر جو ہے حج فرض ہوگا، حج پہ جانا ضروری ہوگا اس کو بیچ کر حج کریں،
کیونکہ انہوں نے بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، ایک طرح کا مال تجارت کہیں گے اس کو، تو اس وجہ سے ان کے اوپر ہو رہا ہے۔
لیکن مال تجارت نہ بھی ہونا،
اچھا
اس کے علاوہ کسی نے ویسے ہی رکھا ہوا ہو،
ویسے ہی پلاٹ ہے اس کے
حاجت سے زائد ہو، ویسے بھی ہو، اس صورت میں جس کے پاس زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کی مالیت بھی اتنی ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکتا ہے اس کو بیچ کر، تو اسے جو ہے بیچ کر حج پہ جانا ہوگا، یا بیچ کر جائے یا قرض لے کے جائے کسی بھی طرح، یعنی اس زمین کی اس پلاٹ کی وجہ سے وہ صاحب استطاعت ہو چکا، یعنی اگر اس کی اتنی قیمت ہے کہ وہ بآسانی حج کر سکتا ہے، حج کی استطاعت دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، تو اسے حج پر جانا ہوگا۔
ٹھیک ہے، یعنی اتنی رقم کی مالیت اگر ہے تو اب وہ انتظامات کرنا شروع کر دیں گے۔
جی جی،
یہ جو بھی اس طرح کے ہیں افراد پلاٹس کے حوالے سے مفتی صاحب نے واضح جواب ارشاد فرمایا ہے، تو اپنے آپ کو بھی دیکھ لیجیے، اپنے جو بھی ویلتھ ہے اس کو دیکھ لیجیے، اور اس کے بعد جو ہے جو حکم شرعی بنتا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی نیت فرما لیجئے. بلکہ عمل کرنا ہے, اگر حج فرض ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ آپ کو کوشش کرنی ہوگی اور حج اسکیم کے اندر اپنا نام لکھوانا یا پرائیویٹ اسکیم کے اندر اپنا نام لکھوانا آپ کے لیے ضروری ہے, اور اس کے تحت جانے کی آپ جتنا ممکن ہو. وہ الگ بات ہے کہ آپ کا نام قرآن دادی میں نہیں نکلتا یا اور کوئی صورت نہیں بنتی قانونی طور پر, لیکن آپ نے اپنے طور پر جس پر حج فرض ہے اس نے باقاعدہ کوشش کرنی ہے. جی ایک کال مفتی نوید چشتی صاحب کے لیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں.
جی آپ سے ایک شرعی مسئلہ پوچھنا تھا کہ یہ جنماز جو ہوتی ہے پلسٹر میں تھوڑی جو نرم ہوتی ہے موٹی ہوتی ہے اس پہ نماز ہو جاتی ہے کافی پلسٹر اس میں ہو؟
پولیسٹر غالباً کہہ رہے ہیں کہ پولیسٹر کی جو جائے نماز ہوتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو پولیسٹر کی جائے نماز ہے اس کے اوپر اگر تو وہ جائے نماز ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے پولیسٹر بہت زیادہ ہے اور پیشانی اگر زمین پر رکھتے ہیں تو پیشانی اس پر جمتی نہیں ہے بلکہ مزید دبنے سے دب سکتی ہے, تو پھر اس صورت میں تو اس پر سجدہ نہیں ہوگا اور اس شخص کی نماز بھی نہیں ہوگی. اور اگر پولیسٹر کم ہے اور دبنے سے دب جاتا ہے اور اس کے بعد مزید اگر کوشش کریں تو نہیں دبے گا, یعنی زمین کی سختی محسوس ہو جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں اس پر اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہو جائے گی. بلا ضرورت بہت زیادہ پولیسٹر والی یا بہت زیادہ نرم جائے نماز پر نماز نہ پڑھیں تو بہتر ہے, کیونکہ اس کے اندر پھر آزمائش ہی رہے گی کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ سجدہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط کر لیں تو سختی زمین کی محسوس ہو جائے گی, زیادہ جو ہے وہ اگر سجدے میں زور دیں گے زمین پر تو ہو جائے گا, لیکن اگر اس میں توجہ نہ رہی اور زیادہ نہ پیشانی دب سکی زمین کی سختی محسوس نہ ہوئی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا, اور سجدہ نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی.
ایک ہے سجدے کے حوالے سے مفتی صاحب نے جو حکم شرعی ارشاد فرمایا, اگرچہ وہ جائے نماز کا مسئلہ تھا لیکن اس میں بہت زیادہ لوگوں کو غلط فہمی رہتی ہے زمین پر پیشانی جمنے سے کیا مراد ہے, کیسے جمے گی. تو اس کے لیے اگر آپ کو ابھی بھی کنفیوژن ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ایسے شخص سے رابطہ کریں, کسی عالم دین سے, مفتی صاحب سے, کہ جو نماز کے مسائل علماء تو بیان کرتے ہی ہیں, تو ان کے پاس جا کر ہم اپنے سجدے کو اپنے ارکان کو چیک کروائیں. دعوت اسلامی کے زیر اہتمام الحمدللہ عز و جل نماز کورس کا اہتمام کیا جاتا ہے, دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے اندر اس کی ترکیب بنتی ہے. آپ اگر نماز کے احکام سیکھنا چاہیں, نماز کے مسائل سیکھنا چاہیں, پریکٹیکل سیکھنا چاہیں, تو آپ نماز کورس کے اندر داخلہ لے سکتے ہیں اور اس کے ذریعے بھی اپنی نماز کو درست کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے ذرائع ہیں دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے, مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی آپ نماز سیکھ سکتے ہیں. تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز جیسی جو اہم عبادت ہے اس میں اگر کسی کی کوئی کمی ہے, وہ سمجھتا ہے کہ کوتاہی ہے, اور اگر کسی نے سیکھی نہیں اور ویسے ہی دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے, تو اس کو تو باقاعدہ جو ہے اس حوالے سے اہتمام کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے نماز کے مسائل جلد از جلد. ایک کال مفتی سعید مدنی صاحب کے لیے لیتے ہیں.
میں کے سر وراول سے جاوید عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے کہ میری پھوپھی کے لڑکے ہیں, ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے گھر میں پکانے والا کوئی عورت نہیں ہے اور وہ دو بچے ہیں, تو کیا وہ 40ویں کے بعد دوسری نکاح کر سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دے.
پھوپھی کے لڑکوں کے حوالے سے سوال.
جی جی, کہہ رہے ہیں ان کی زوجہ کا انتقال ہوا, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
آمین.
تو اب کہہ رہے ہیں ضرورت بھی ہے, حاجت بھی ہے, اور 40ویں کے بعد وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, تو شرعی طور پہ کوئی حرج نہیں. شرعی طور پہ تو 40ویں سے پہلے بھی شادی کرنے میں حرج نہیں ہے, کیوں جس طرح اور کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی عدت ہوتی ہے, تو وہ جو ہے 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے, حمل سے ہو تو وضع حمل عدت ہوتی ہے, لیکن شوہر کے لیے تو کوئی عدت نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا. تو اگر 40ویں سے پہلے بھی کرنا چاہے تو شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے, تو لہذا یہ نکاح بالکل کر سکتے ہیں.
کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک اور کال مفتی صاحب کے لیے چلائیے. مفتی سعید صاحب کے لیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ تکبیرۃ تحریمہ شرط کیا ہے, فرض کیا ہے اور واجب کیا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور,
دیکھیں تکبیرۃ تحریمہ یہ حقیقتاً شرائط نماز سے, نماز کی شرائط سے, یعنی نماز شروع کرنے کے لیے جو سب سے پہلے تکبیر کہی جاتی ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. یہ حقیقتاً شرائط نماز سے ہے, لیکن نماز کے افعال سے یہ بہت زیادہ اس کا اتصال ہے, تو اس وجہ سے اس کو فرائض نماز میں بھی لیا گیا ہے، یعنی نماز کے فرائض میں سے بھی اس کو شمار کیا گیا ہے. تو تکبیر تحریمہ تو یہ شرط ہوئی، نماز کا فرض بھی ہے. اب تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کا ہونا یہ واجب ہے،
ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم کہتے بھی ہیں جی، یہی کہا جاتا ہے.
تو لفظ، انہوں نے اس میں سوال اس لیے پوچھا کہ تکبیر تحریمہ کیا شرط ہے، کیا فرائض ہے، تو اس حوالے سے اب مثال کے طور پہ کوئی اور لفظ بھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعظیم کا جو لفظ ہوتا ہے، اس طرح تعظیم الہی کے الفاظ میں سے کوئی الفاظ کہیں تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر کے علاوہ کوئی اور لفظ کہنا یہ مکروہ تحریمی ہوگا. تو نماز اللہ اکبر سے بھی شروع کی جائے گی. اب اس میں یہ بھی احتیاط ہے کہ جن نمازوں میں قیام فرض ہے، جیسے فرض، وتر، سنت فجر، تو ان میں کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہنا یہ ضروری ہے.
کھڑے کھڑے
فرض یہ کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہے،
ٹھیک ہے.
اور جن نمازوں میں جو ہے قیام ضروری نہیں ہے جیسے نوافل، تو اس میں بیٹھ کر بھی تکبیر تحریمہ کہہ سکتے ہیں.
صحیح.
اب اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، اب کوئی شخص آیا، اگر تو وہ تکبیر تحریمہ اس طرح کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہا، بر جو ہے وہ رکوع میں جا کر ختم کیا، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ گئے، تو اس صورت میں اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. اس پر فرض ہے کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہے،
ٹھیک ہے،
اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ رکوع میں جائے. کئی لوگ اس میں جو ہے وہ احتیاط
سے نکل
جلدی سے نکل جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ان کی نماز درست نہیں ہوگی، جبکہ بر جو ہے وہ رکوع میں جا کر ہی، یعنی ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنوں تک پہنچ جائیں، وہاں جا کر ختم ہوا ہو، تو اس صورت میں نہیں. اور دوسری احتیاط جس میں بہت غلطی کرتے ہیں لوگ، کہ کم از کم اتنی آواز سے کہنا، یہ صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ نماز میں ہم جو کچھ بھی پڑھیں گے، قرات کریں گے، جو بھی اذکار تسبیحات پڑھیں گے، وہ کم سے کم اتنی آواز میں ہونا چاہیے کہ ہمارے کان سن لیں، یعنی کانوں تک پہنچنے کے قابل ہو وہ. بعض لوگ دل ہی دل میں جو ہے وہ قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے مفتی نوید صاحب کے لیے.
سوال میرا یہ ہے کہ میں نے نا الیکٹرک کی شاپ کھولی ہے، الیکٹرک پارٹس کی، بجلی کا جو سامان ہوتا ہے، تو اس کے اندر الیکٹرانکس کے آئٹم بھی رکھے ہیں. اب الیکٹرانکس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے ہمارے اسپیکر آتے ہیں ملٹی میڈیا، تو میں معلوم یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں لوگ گانے وغیرہ سنتے ہیں عموماً، تو کیا ہم وہ سیل کر سکتے ہیں؟
جی حضور، الیکٹرانکس کے حوالے سے یہ سوالات آتے رہتے ہیں ہمارے پاس.
اصل جواب سے پہلے ایک قانون قاعدہ جو ہے وہ سماعت فرما لیں، اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے احکامات واضح ہو جائیں گے کہ جو چیز بعین ہی گناہ کے لیے متعین ہو، اس چیز کی خرید و فروخت ناجائز ہے، حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اور جو اجرت لی جائے گی وہ بھی حرام ہوگی. اور جو چیز بعین ہی حرام کے لیے متعین نہیں ہے، جائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور ناجائز کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اب اگر بیچنے والا جائز چیز کی نیت کر کے جائز کام کے لیے دینے کی نیت کر لیتا ہے، تو اس کے لیے بیچنا بھی جائز ہے اور اس کے لیے اجرت لینا بھی شرعاً جائز ہے. اور اگر وہ خود دینے والے کو گناہ کی نیت کر کے تعاون کی نیت سے دیتا ہے، تو اب اس صورت میں وہ خود اپنی اس نیت کی وجہ سے گناہگار ہوگا. اب یہاں جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے، تو اس کے اندر وہ دو چیزیں پوچھ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ملٹی میڈیا کے لیے اسپیکر استعمال ہوتے ہیں اور بلوٹوتھ استعمال ہوتا ہے، اب اس کے لیے اور ساتھ میموری کارڈ ہے، تو اب ان کو بیچنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اور اس کے اندر وہ عموماً گانے سنتے ہیں یا گانے جو ہے وہ بھر کے لے کر جاتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جو آپ اسپیکر بیچتے ہیں یا بلوٹوتھ بیچتے ہیں یا میموری کارڈ بیچتے ہیں، تو چونکہ ان چیزوں کا استعمال شرعاً جائز بھی ہے اور غلط بھی ہے، تو اگر کوئی آپ سے غلط کام ہی کے لیے لیتا ہے اور آپ اس کے ساتھ غلط کام میں معاونت کی نیت سے ہی بیچتے ہیں، تو پھر آپ کی اس گناہ کی نیت کی وجہ سے آپ گناہگار ہوں گے اور آپ کو شرعاً گناہ ملے گا اور بیچنا جائز نہیں ہوگا، اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہوگا. اور اگر آپ گناہ کی نیت بیچنے کے لیے نہیں کرتے بلکہ کسی جائز کام کی نیت سے دیتے ہیں یا مطلقاً اس کو دے دیتے ہیں، تو پھر آپ کا بیچنا اور اس کی اجرت لینا شرعاً جائز ہوگا، گناہ نہیں ہوگا. البتہ اس کے اندر گانے ڈال کر دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے کہ گانے کسی بھی صورت میں سننا یا بیچنا یا سننے کے لیے دینا، یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں بہت زیادہ اس کے لیے وعید آئی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص گانے سنتا ہے قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا۔ تو اس صورت میں اب جو گناہ کے کام میں معاونت کرنے والا ہے وہ بھی حرام کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی گانے کسی کو برکت دیتا ہے، اس کی اجرت لیتا ہے، تو وہ اجرت بھی اس کے لیے حرام ہوگی، جائز نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے حلال کی سعادت عطا فرمائے، اور جو شریعت کے احکام ہیں ہماری روزگار سے متعلق ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خرید و فروخت، بزنس، کاروبار، نوکری، ملازمت، ان سب چیزوں کے حوالے سے اگر تفصیلی مزید بھی معلومات حاصل کرنا چاہیں، ہمارے سلسلے میں تو الحمدللہ وقتاً فوقتاً سوالات چلائے ہی جاتے ہیں، لیکن باقاعدہ الحمدللہ مدنی چینل پر ایک سلسلہ احکام تجارت، احکام تجارت کے نام سے ہر اتوار کو الحمدللہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں استاد محترم مفتی محمد علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں، اور تقریباً جو ہماری مارکیٹس ہیں، انڈسٹری ہے، یا چھوٹی سطح کے کاروبار ہیں، دکانداریاں ہیں، ملازمتیں ہیں، الحمدللہ ہر طرح کے سوالات آتے ہیں اور ان میں اس کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہ سلسلہ بھی بالخصوص دیکھنا چاہیے، اور اگر اپنے کاروبار سے متعلق آپ کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں بھی کال کر سکتے ہیں، ہمارے سلسلوں میں بھی کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل حتی الامکان آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلاتے ہیں۔
میں مہاراشٹر کے سلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں۔ میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہمارے یہاں جمعہ کی جب اذان ثانی ہوتی ہے، یعنی خطبے کی اذان، تو اس میں مؤذن جو ہے پہلی صفحہ ہوتا ہے، پھر پیچھے آتا ہے، پھر اذان دیتا ہے، اور پھر واپس اپنی جگہ پر پہلی صف میں جاتا ہے، اور جب تک خطبہ بھی چالو ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کرنا صحیح ہے؟ جواب عنایت فرمائے، جزاک اللہ خیر۔
آمین۔
دیکھیں، جب خطبہ شروع ہو جائے تو کوئی عمل جائز نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
اور بلکہ فقہ کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ خطبہ شروع ہو گیا، کوئی اس حالت میں مسجد میں آیا تو جہاں پہنچا ہے مسجد میں وہیں رک جائے، مسجد کے اندر آیا وہیں رک جائے، اب آگے نہ بڑھے۔ تو اب اس کا آگے بڑھنا ایک عمل ہوگا، وہ خطبے کے دوران جو ہے کوئی عمل روا یعنی جائز نہیں ہے،
ٹھیک،
تو خطبے کے دوران چلنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب ان کے سوال کی طرف آئیں کہ وہ چونکہ خطبے کی اذان جو ہے وہ جب دی جاتی ہے تو مؤذن صاحب امام صاحب کے سامنے ہوتے ہیں اور مسجد سے باہر ہوتے ہیں،
خارج یہ بھی
صورت ہوتی ہے، خارج مسجد ہوتے ہیں یا فنائے مسجد میں، تو اب ظاہر ہے وہاں جا کے مؤذن صاحب اذان دیں گے، اور جب وہ اذان دینے کی چونکہ فوری بعد خطبہ شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو مؤذن صاحب آئیں گے تو ان کو خطبے کے دوران چلنا پڑے گا، تو ان کے لیے یہی حکم ہے،
ٹھیک،
اگر امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہیں بیٹھ جائیں،
ٹھیک ٹھیک،
وہیں جیسے خطبہ ختم ہوگا پھر آگے آ کے وہ اپنی اقامت کہہ لیں، لہٰذا خطبے کے دوران جو ہے یہ چلنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح یہ حکم اس صورت میں بھی ہوتا ہے کہ عموماً مساجد میں چندہ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب امام سنتوں کا وقت دیتے ہیں خطبے کی اذان سے پہلے تو سنتیں پڑھ کے چندہ شروع ہو جاتا ہے، بڑی مساجد ہوں تو اس میں بھی چندہ کرتے کرتے، اور کم افراد کر رہے ہوں تو وقت لگ جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب خطبہ شروع کر دیتے ہیں، لوگ چندہ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، اس حالت میں چندہ کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔
جہاں چندے کے مسائل ہوتے ہیں نا، تو پھر وہاں کچھ طے ہوتا رہتا ہے، کبھی طے ہوتا ہے کہ بھی خطبے کے دوران ہی کریں گے، کبھی طے ہوتا ہے کہ سنتوں کے بعد کریں گے، کبھی طے ہوتا ہے کہ فرائض کے بعد کریں گے، تو یہ چلتا رہتا ہے، لیکن خطبے کے دوران یہ نہیں کر سکتے،
خطبے کے دوران نہیں کر سکتے۔ جیسے خطبہ شروع ہو گیا، چندہ کرنے والا جہاں بھی ہے وہیں وہ بیٹھ گیا، وہیں رک جائے، اب اس دوران وہ
لیکن ایسی چیز طے ہی نہ کی جائے۔ نماز کے بعد جو ایک معاملہ ہوتا ہے چندہ کرنے کا، جب سلام پھر جاتے ہیں وہ مناسب بھی ہے۔ تو اچھا حضور، اس میں یہ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ کئی مساجد میں دیکھنے میں بھی آتا ہے کہ مؤذن صاحب امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر وہی اسپیکر جو جس پہ انہوں نے تقریر کی ہوتی ہے، خطبہ دیا ہوتا ہے، اس کو گنوا لیتے ہیں اور وہیں اذان دے دیتے ہیں پہلی صف میں، تو یہ چلنے والا معاملہ ہی نہیں ہوگا، تو یہ کرنے میں کیا رہے؟
دیکھیں، یہ صورت مکروہ ہے، کیونکہ مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، اور
مسجد میں اذان دینا مکروہ،
جی مسجد میں اذان دینا،
اذان تو مسجد میں ہی ہوتی ہے،
مسجد اذان مسجد میں نہیں، خارج مسجد میں ہوتی ہے، اور شروع اسلام سے ہی یہ تھا کہ مسجد کے اندر اذان نہیں ہوتی تھی بلکہ خارج مسجد اذان ہوتی تھی، میناروں میں اذان دی جاتی تھی، تو یہ خارج مسجد یا فی الحال مسجد میں اذان دی جاتی تھی، تو مسجد میں اذان دینے کو فقہائے کرام نے مکروہ قرار دیا. اب یہاں دو چیزیں، کہ مسجد میں اذان نہ ہونا، اور خطبے میں یہ سنت ہے کہ مؤذن کا خطیب کے سامنے ہونا. اب جیسے آپ والی صورت ہے کہ اگر بالکل سامنے ہوتے ہیں تو یہ سنت پہ تو عمل ہو رہا ہے، لیکن ایک مکروہ فعل بھی کرنا پڑ رہا ہے کہ مسجد کے اندر ہے، تو اگرچہ سامنے ہو لیکن مسجد سے باہر ہو.
ٹھیک ہے،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارکہ اور صحابہ کرام کے دور مبارکہ میں اس طرح ہوتا تھا کہ اگرچہ سامنے ہوتے تھے مؤذن، لیکن وہ دروازے پر ہوتے تھے، خارج مسجد ہوتے تھے، تو خطبے کی اذان اس طرح دی جاتی تھی. تو اس میں بھی عام مساجد میں بھی اسی طرح ہی کرنا چاہیے. اب بعض کئی مساجد ایسی ہوتی ہیں کہ امام کے سامنے خارج مسجد یا فلاں مسجد کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ امام کی سیدھ میں کھڑے ہو کر کوئی اذان دے، تو ایسی صورت میں فقہ کرام نے کہا، علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ پھر خارج مسجد اذان دے دی جائے، چاہے جیسے وہ اذان کے لیے خاص مخصوص کمرہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ والی سنت تو ادا نہیں ہوگی خطیب کے سامنے والی، چونکہ جگہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں خارج مسجد فنائے مسجد کہیں بھی کھڑے ہو کر اذان دے سکتے ہیں.
ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی. ویسے جیسے ہم سنتے نا کہ اذان کی آواز مسجد سے اذان کی آواز آ رہی، تو مسجد سے ہی آ رہی ہوتی ہے، لیکن مراد اس میں تھوڑا سا جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی، خارج مسجد، فنائے مسجد، اور ایک لفظ ہوتا ہے عین مسجد. تو اگر یہ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں تو کنفیوژن ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ جملے ہم سنتے ہیں اور اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے اور کہتے ہیں مسجد میں نہیں ہوتی. تو یہ اگر اس شریعت کے اوپر ان چیزوں کی،
ایک تو عین مسجد وہاں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، جو جگہ نماز کے لیے مختص ہو،
ہال ہوتا ہے اس کے
اندر کا ہال، پھر برآمدہ، پھر ہوتا ہے صحن، یہ سارا عین مسجد کہلاتا ہے.
ٹھیک ہے،
اللہ یہ کہ بعض مساجد جس میں صحن کو اول سے ہی فنائے مسجد رکھا ہو،
ہوتا وہ احاطے میں ہے مسجد کے، لیکن نیت اس کی
شروع سے ہی فنائے مسجد کی ہوتی ہے، لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. عمومی طور پہ صحن مسجد جو ہے وہ عین مسجد ہی ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو جگہیں مسجد کی ضروریات کے لیے بنائی جاتی ہیں مسجد سے ملحق، جیسے کمرے وغیرہ، وضو خانہ، سنجا خانہ
وغیرہ،
چپل اتارنے کی جگہ، یہ فنائے مسجد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے.
اس کے علاوہ جو جگہ ہوتی ہے وہ خارج مسجد کہلاتی ہے.
ٹھیک ہے،
تو اس طرح جو فنائے مسجد میں اذان دی جائے یا پھر خارج مسجد میں اذان دی جائے، کیونکہ یہاں ہمارے یہاں تو اب رواج اسپیکر کے ذریعے مائک پہ اذان دینا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ کہیں بھی کھڑے ہو کے دیں گے، آواز تو گونج رہی ہوتی ہے، میناروں سے ہی جو ہے وہ اسپیکر کے ذریعے جو ہے اذان کی آواز آتی ہے، تو ایسی صورت میں
ٹھیک ہے
جو ہے وہ خاص کوئی جگہ بنانی چاہیے اول سے ہی.
ٹھیک ہے،
یعنی اب تو بالفرض مسجد بن چکی ہے، اب کوئی سوچے یار چلیں کوئی کمرہ بنا لیتے ہیں عین مسجد میں، تو عین مسجد میں بنانا جائز نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے،
البتہ جو خالی پڑی جگہ فنائے مسجد ہے یا خارج مسجد ہے، وہاں کوئی اگر اسٹور نما یا اس طرح کا کمرہ جس میں یہ جس کو ساؤنڈ روم وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ مائک وغیرہ رکھ کے اذان دی جائے، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. امید ہے کہ اس وضاحت کے بعد جو ہے اگر کنفیوژن تھی کسی کے ذہن میں تو ختم ہوگی ہوگی. بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ مسجد کا احاطہ ہی ہوتا ہے، چار دیواری ہوتی ہے، اسی کے اندر وہ عین مسجد ہوتا ہے، اسی کے اندر وہ فنائے مسجد ہوتا ہے، اور اسی کے اندر وہ اذان والا کمرہ ہوتا ہے کہ جس کو ساؤنڈ روم کہا جاتا ہے، لیکن وہ نیت اس کی مسجد کی نہیں ہوتی، اس کو خارج مسجد یا فنائے مسجد شمار کیا جا رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے بظاہر تو وہ باؤنڈری وال کے اندر ہونے کی وجہ سے یہی کہا جائے گا کہ مسجد میں اذان ہو رہی ہے، لیکن شرعی طور پر وہ مسجد میں نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ ایک خارج مقام پر ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ اصطلاحات ہیں شریعت کی مسجد کے حوالے سے، اور جو مسجد کی انتظامیہ متولیان ہوتے ہیں ان کو یہ عموماً پتہ ہوتی ہے، نہیں پتہ ہوتی تو ان کو اس کی وضاحت معلوم ہونی چاہیے، تاکہ مسجد میں اگر کوئی تصرف کرنا ہے، کوئی کام کاج کرنا ہے، کوئی تعمیری معاملہ کرنا ہے، تو اس حوالے سے ان کو ان کی حدودوں کو یوز کر کے جو احکام عین مسجد کے ہیں فنائے مسجد کے اس سے مختلف ہیں، اور خارج مسجد کے اس سے بالکل مختلف ہیں. اس حوالے سے جو مسجد کی انتظامیہ ہے، جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں، متولی ہیں، ان سے میں ایک عرض کروں گا کہ آپ مسجد کے حوالے سے جب بھی کوئی معاملہ کرنے جائیں تو اس حوالے سے پہلے شرعی رہنمائی حاصل کر لیں. شرعی رہنمائی یعنی کسی مفتی صاحب سے، کسی عالم صاحب سے اس حوالے سے آپ معلومات لے لیں کہ ہم نے اس مسجد کے اندر جو ہے یہ کام کرنا ہے. آپ اپنی طرف سے اچھا ہی کام کرنے جا رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کام مسجد کے اندر کرنے کی اجازت نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ ایک مسجد تھی، اس کی انتظامیہ نے مجھ سے رابطہ کیا کہ ہم مسجد میں یہ کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ٹائلیں لگیں گی، یہ لگے گا. 8 کام انہوں نے مجھے گنوائے، اور جب افتاح مکتب کہ جہاں پر مساجد اور اس طرح کی چیزوں کے جوابات دیے جاتے ہیں، خاص کر مفتی صاحب بھی وہیں تشریف فرما ہوتے ہیں، وہاں سے جب اس کی معلومات لی گئیں تو وہ آٹھ کے آٹھ کام ناجائز نکلے۔ اپنی طرف سے ان کی نیت بھی اچھی تھی، مسجد کی بہتری کے لیے وہ سوچ رہے تھے، لیکن شرعی طور پر کچھ ایسی اس میں قیودات تھی کہ وہ کام اس جگہ پر ان مقامات پر نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اگر اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم کسی عالم دین سے بلکہ مفتی صاحب سے، جو کہ ان مسائل کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں، ان سے معلومات لے لیں۔ دعوت اسلامی کے افتاء مکاتب موجود ہیں، آپ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے ان کے ذریعے ان سے یہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی مساجد کے معاملات جان سکتے ہیں۔ لیکن دار الافتاء اہل سنت کی جو شاخیں ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ یہ مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنے علاقے کے قریبی دار الافتاء اہل سنت میں حاضر ہو جائیں اور آپ اپنے مسائل پوچھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں پر توجہ فرمائیں اور خود سے مسجد کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہ کریں۔ مفتی نوید چشتی صاحب کے لیے کال سلسلے میں شامل کر دیں۔
سب سے یہ سوال کرنا تھا کہ جنازے میں آخری صف میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو افضل فضیلت ہے، تو اس کی کیا وجہ یعنی فضیلت کی، اور عام جیسے کہ پانچوں نمازوں میں پہلے صف کی فضیلت ہے؟
کیا سوال ہے جی حضور؟
نماز کے اندر عام جو نمازیں ہوتی ہیں، فرض نمازیں ہیں، ان کی جماعت میں پہلی صف کی فضیلت ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر جو برکت اترتی ہے وہ امام پر اترتی ہے، اور اس کے بعد امام کے پیچھے جو پہلی صف ہوتی ہے اس کے درمیان میں اترتی ہے، اور وہاں سے دائیں اور بائیں پھیل کر جاتی ہے۔ اور جو جنازہ کا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر آخری جو صف ہے اس کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ سامنے میت ہوتا ہے، تو میت کی عبادت کے مشابہ نہ ہو، تو جتنا میت سے دور والی صف ہوگی اتنی افضلیت والی صورت ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنازے کے اندر، جنازہ کی نماز کے اندر زیادہ صفیں ہونا یہ فضیلت کی بات ہے، حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس پر تین صفیں نماز کی ہوں گی اس کی مغفرت ہوگی۔ تو اب جب اس کے اندر زیادہ صفیں ہونا مطلوب ہیں، تو اگر پہلی صف کو افضل رکھا جائے گا تو ہر ایک کی کوشش ہوگی کہ وہ پہلی صف کے اندر شامل ہو، تو صفیں کم ہو جائیں گی۔ تو اگر آخری صف کی فضیلت رکھی گئی ہے تو اس صورت میں اب یہ ہے کہ وہ پچھلی صفوں میں کھڑے ہوں گے تو صفیں زیادہ ہو جائیں گی، اور وہ صفوں کے زیادہ ہونے والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر سات مقتدی، سات نمازی ہوتے ہیں جنازہ کے اندر، تو وہ بھی بہتر یہ ہے کہ تین صفیں بنا کر تین صفوں کے اندر کھڑے ہوں، تاکہ جو تین صفوں والی فضیلت ہے وہ بھی جنازہ کے اندر حاصل ہو جائے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ، وضاحت فرمائی۔ ایک میسج حضور آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی منڈا ہے اور وہ اذان دیتا ہے اور اقامت پڑھتا ہے، تو اس کی اذان و اقامت کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں، جو شخص داڑھی منڈاتا ہے، یہ ایک مٹی سے کم گھٹاتا ہے، تو وہ گناہگار ہے اور فاسق ہے، تو فاسق کی اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔
ٹھیک ہے،
بلکہ فقہ کرام نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی فاسق اذان کہتا ہے تو اس اذان کا اعادہ مستحب ہے، کہ مستحب ہے کہ دوبارہ اعادہ کیا جائے۔ تو لہذا بہتر یہی ہے کہ جو فاسق شخص ہو، جیسے آپ نے مثال دی، داڑھی منڈا ہو یا مٹی سے کم گھٹاتا ہو، تو انہیں اذان و اقامت ان سے نہ دلوائی جائے۔
ٹھیک ہے، اور یہ یقیناً نماز کی اذان اور قیامت کی بات ہے۔ ویسے اگر اذان کے کلمات کو دہراتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، مسجد میں نئے آنا شروع ہوتے ہیں اور اذان دینے کا، یہ آواز اچھی ہوتی ہے لیکن اپنے اعمال سے بھی باز نہیں آتے، لیکن اذان دینا چاہتے ہیں کہ اذان دیں، تو ویسے اذان دینا چاہیں، الفاظ دہرانے
گھر میں اذان دیتے ہیں،
اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلائیے۔
شراب بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میرے کچھ اسکول ہیں فری ایجوکیشن کے، تو میرے پاس پہلے پیسے نہیں تھے بلڈنگ وغیرہ فرنیچر وغیرہ بنانے کے لیے، کچھ جگہ سے مجھے جو ہے وہ پیسے ڈونیشن دی تھی کہ آپ اسکولوں پہ لگا دیں، تو میں نے اسکولوں پہ لگا دیے تھے۔ اب میرے اسکول میں اتنے پیسے آ گئے جو میں نے جتنا میرا خرچہ ہوا ہوا تھا وہ پیسے میرے پورے ہو گئے، تو اب کیا مجھے وہ پیسے واپس کرنے ہوں گے؟ اس کے بارے میں شریف رہنمائی فرما دیں، یا وہ پیسے کہیں کسی اور جگہ پہ نیٹ کر دوں؟
جی
دیکھیں، انہوں نے جنہوں نے ان کو پیسے دیے ہیں، اگر تو بطور قرض دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو وہ واپسی کرنے ہی کرنے ہیں
ڈونیشن۔
اگر وہ ڈونیشن والی صورت تھی پھر تو ظاہر ہے جو لگا دیے لگا دیے، ہاں جس کام کے لیے دیے تھے اب وہ اس کام کی ضرورت نہیں ہے، حاجت نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہ تو انہی کی ملکیت ہوتے ہیں پیسے جنہوں نے ڈونیشن کیے ہوتے ہیں اسی صورت میں۔ تو یہ ان کو واپسی کر دیں.
ٹھیک ہے.
یا ان کی اجازت سے کہیں اور استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ورنہ ان کو یہ پیسے واپس ہی کرنے ہوں گے جو ڈونیشن کے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی کال مفتی نوید صاحب کے لیے چلائیے.
سر میرا سوال یہ ہے کہ چار رکعت فرض پڑھ رہے ہیں, دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گئے ہیں, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اگلی تیسری رکعت یا چوتھی رکعت میں پڑھ سکتے ہیں سورت جو ملانی ہے, یا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جی حضور,
اگر تو رکوع میں گئے ہیں اور یاد آ گئی ہے کہ میں نے سورت نہیں ملائی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر میں رکوع میں آ گیا ہوں, تو ابھی صورت میں تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ دوبارہ قیام کی حالت میں آ جائے اور وہاں پر آ کر دوبارہ صورت ساتھ ملائے اور پھر رکعت پوری کر لے اور آخر میں سجدہ صحاف کر لے. اور اگر اس کو اس رکوع میں یاد نہیں آتا, بعد میں یاد آتا ہے کہ میں نے ساتھ صورت نہیں ملائی, تو پھر اس صورت میں اس پر واجب ہوگا کہ وہ تیسری یا چوتھی رکعت کے اندر صورت بھی ملائے سورہ فاتحہ کے ساتھ, اور اس صورت میں بھی آخر میں سجدہ صحاف کر لے. اور اگر یاد نہیں رہی, آخر میں قعدہ کے اندر یاد آتی ہے کہ کسی صورت میں میں نے کسی رکعت میں میں نے پہلی یا دوسری رکعت میں میں نے نہیں ملائی تھی صورت, تو اب اس صورت میں وہ آخر میں سجدہ صحاف کر لے تو اس صورت میں نماز درست ہو جائے گی. اور اگر پہلی یا دوسری رکعت میں کسی جگہ پر جان بوجھ کر صورت چھوڑ دی تو اب وہ نماز واجب الادہ ہوگی, سجدہ صحاف کرنے سے نماز درست نہیں ہوگی.
کہ دوبارہ اس کو پڑھنا ہوگا, دہرانا ہوگا اس نماز کو. حضور یہ ارشاد فرمائی, جیسے آپ نے فرمایا واجب الادہ, اب جان پوچھ کر چھوڑ دی اور اس کو پتا کہ میں نے چھوڑ دی ہے اور واجب الادہ دوبارہ پڑھنی ہے, لیکن جو پڑھ رہا ہے نماز تو کیا اس کو مکمل کرے گا یا اس کو وہیں چھوڑ دے گا؟ اس کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے.
اس نماز کو تو پورا کرے گا کیونکہ قرآن پاک میں صریح حکم موجود ہے, لا تبطلوا اعمالکم, اپنے اعمال کو باطل نہ کرو.
ٹھیک
ہے, تو اب اس نماز کو توڑنا نہیں ہے, اس نماز کو پورا کرے اور اس کے بعد اس نماز کا اعادہ کر لے.
اور یہ گناہگار بھی ہوگا, توبہ بھی اس کو کرنی پڑے گی اس صورت میں. اچھا ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے چلاتے ہیں. جی
مفتی صاحب, سے میرا سوال تھا کہ یہ جو میڈیسن وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں جن میں اکثر الکوہل ہوتی ہے, جیسے ہومیوپیتھک ہو یا ایلوپیتھک میں جو ہے وہ کچھ ایسے سیرپ وغیرہ ملتے ہیں جن میں جو ہے وہ الکوہل ملائی جاتی ہے, تو ایسی ادویات جو ہیں وہ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جبکہ ایک جو ہے وہ واقعہ جو نظر سے گزرا جس میں طبیب کے کہنے پہ جو ہے وہ دو چمچ شراب کے پینے والے کو جو ہے وہ عذاب کا وہ جو مستحق ہوا, تو اس بارے میں ذرا رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین. جی حضور,
دیکھیں یہ میڈیسن میں ادویات میں جو الکوہل کا استعمال ہوتا ہے, ہومیوپیتھک کی مثال دی اس میں تو تقریباً استعمال ہو رہا ہے تمام ادویات میں, ایلوپیتھک میں بھی ہوتا ہے, خاص کر سیرپ وغیرہ میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے, تو علماء نے اس کی اجازت دی ہے.
ٹھیک ہے,
کہ کیونکہ اس میں عوام و خواص سبھی مطلع ہیں, اس میں تعامل ہے, تو اب ان کے ذہن میں جو شبہ ہے وہ شراب کے حوالے سے, اصل میں قرآن پاک میں خمر جو لفظ آیا ہے شراب کے لیے, اب الکوہل وہ خمر والی صورت نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے,
ادویات کے علاوہ ویسے پینا اس کا ہے حرام ہی, فتویٰ اسی پر ہے, لیکن صرف ادویات میں بطور دوائی کے قلیل مقدار میں جس سے اس سے نشہ نہ چڑھے,
ٹھیک ہے,
اور بطور علاج کے لیے ہی اس کو استعمال کیا جائے تو اس کا استعمال جائز ہے, شرعی طور پہ اس پہ حرج نہیں.
ٹھیک ہے, اور یہ میں نے پڑھا ہے کہ خمر تو کوئی بھی نہیں ڈالتا نا, کیونکہ بہت مہنگی ہوتی ہے, لیکن اگر ڈال دی تو اس کی اجازت نہیں ہوگی.
اگر خمر دوائی کہتے ہیں الکوہل جو بنتی ہے نا, اس کو جس طریقے سے بنتی ہے تو اس میں خمر کی تعریف ہی نہیں آئے
گی. یہ خمر کے الکوہل ہی ڈلتی ہے, لیکن اگر بالفرض خمر ڈال دی کسی نے تو پھر تو دوائی کے طور پر بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی نا.
خالص خمر اگر ڈال دی تو اس کی اجازت نہیں ہے. خمر کے علاوہ دیگر جو اشربہ ہیں اس میں اختلاف ہے, تو اختلاف کی وجہ سے علماء نے یہ حاجت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے صرف ادویات میں
دوائیوں کے
پینے کی اجازت دی ہے, اور جو جہاں خارجی استعمال میں جس پر تعمل ہوتا ہے جیسے پرفیوم میں الکوہل استعمال ہوتا ہے تو اس کے لگانے کی علماء نے بھی اجازت دی ہے.
ٹھیک ہے,
تو خارجی استعمال کی اس طرح اجازت دی ہے جہاں جہاں تعمل ہے, اور اسی طرح پینے کے اعتبار سے جو ہے وہ صرف ادویات میں استعمال ہوتی ہیں قلیل مقدار میں, تو اس کے استعمال کی علماء نے اجازت دی ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک کال مفتی نوید صاحب کے لیے چلائیے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ ساس اگر عدت میں ہو تو کیا وہ اپنے داماد کے سامنے آ جا سکتی ہیں؟
جی
جو بھی عورت عدت کے اندر ہیں وہ اپنے محرم کے سامنے آ سکتی ہیں، ان کے ساتھ گفتگو بھی کر سکتی ہیں اور ان کے ساتھ جو بات وغیرہ کرنی ہے وہ کر سکتی ہیں. داماد محرم میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ گفتگو بھی کی جا سکتی ہے اور اس کے سامنے بھی آ سکتی ہیں. باقی عدت کے اندر اگر عورت ہے تو غیر محرم کے ساتھ اگر کوئی گفتگو کرنے کی شرعاً ضرورت ہے تو با پردہ رہ کر اس کے ساتھ ضرورت کے مطابق گفتگو جیسے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، وہ بھی منع یا گناہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ بغیر پردہ کے جو شرعی پردہ ہے بغیر اس کے کسی غیر محرم کے سامنے آنا ان کا جائز نہیں ہے اور بلا ضرورت شرعی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال مفتی نبی صاحب کے لیے.
غلام سرور پاری عرض کر رہا ہوں گجرات سے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی عورت فوت ہو جاتی ہے غیر محرم، کیا اس کو کندھا دینا، دوسرے افراد غیر محرم جو ہے وہ اس کو کندھا دے سکتے ہیں جنازے میں؟ مہربانی غیر محرم فرما دیں.
جی حضور،
غیر محرم عورت ہے تو اس کے جنازہ کو، چارپائی کو کندھا دینا شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بلکہ حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو، میت کو کندھا دیتا ہے اور 40 قدم تک چلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، کسی بھی میت کے جنازے کو کندھا دینا، چارپائی کو کندھا دینا بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اگر 40 قدم تک لے کر اس کو چلتے ہیں تو 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. ویسے بہت کم ایسی نیکیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، یا تو وہ معافی مانگنے کی وجہ سے، توبہ کی وجہ سے معاف ہوں گے، یا پھر یہ ہے کہ حج کی وجہ سے حج مبرور مقبول کی سعادت اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے تو کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر جو ہے وہ صاحب حق سے معافی مانگنے کی وجہ سے معاف ہوں گے. جنازہ کو کندھا دینے کی اتنی فضیلت ہے کہ 40 کبیرہ گناہ 40 قدم چلنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں. البتہ اجنبی شخص عورت کو دیکھ نہیں سکتا، اس کے جسم کو چھو نہیں سکتا اور اس کو غسل وغیرہ نہیں دے سکتا، لیکن جنازے کو کندھا دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. بعض علاقوں میں یہ رواج ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکتا، تو یہ بھی درست نہیں ہے. جب اجنبی کندھا دے سکتے ہیں تو شوہر کندھا کیوں نہیں دے سکتا؟ تو شوہر اپنی زوجہ کے جنازے کو بھی کندھا دے سکتا ہے، اس کے لیے بھی وہی فضیلت ہے جو دوسروں کے لیے ہے کہ اگر جنازے کو کندھا دے کر 40 قدم تک چلتا ہے تو 40 کبیرہ گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائیں گے.
عزوجل حضور، ایک میسج ہے، یہ بھی بار بار آ جاتا ہے اس طرح کا، کہ کوئی شخص بات بات پر اپنی بیوی سے کہتا ہے چلی جاؤ، جہاں سے آئی ہو وہیں چلی جاؤ، نکل جاؤ، اور پھر ہنسنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو اب اس طرح کے جملے گفتگو میں میاں بیوی کے ہوتے رہتے ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ اس طرح کہنا بھی چاہیے کہ نہیں؟
بچنا چاہیے ایسے جملوں سے، کیونکہ یہ کنایہ کے الفاظ ہیں جس میں طلاق کے معنی بھی نکلتے ہیں.
ٹھیک ہے،
لیکن اس میں جب تک طلاق کی نیت نہ ہو طلاق واقع نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، تفصیل ہے اس کی.
جی جی، اگر اس نے طلاق کی نیت سے کہا چل نکل جا، دفع ہو جا، اس طرح کے الفاظ کہے ہیں طلاق کی نیت سے، طلاق دینے کی، تو پھر طلاق ہوگی ورنہ نہیں.
ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جملوں سے بالکل بچنا چاہیے. ایک کال مفتی سعید صاحب کے لیے.
سر وہ سوال یہ ہے کہ وہ نماز قصر جو ہوتی ہے، سفر کی نماز کے بارے میں سوال میرا یہ ہے کہ وہ جو علامہ صاحب بتاتے ہیں اکثر 72 کلومیٹر کا سفر کرنا ہے تو نماز قصر ہوگی، تو نماز قصر کے لیے جو سفر آنے جانے کا یا ایک سائڈ کا ہونا چاہیے اتنا؟
دیکھیں، سفر جو ہے آنے جانے کا نہیں دیکھیں گے، صرف جانے کا دیکھیں گے. یعنی جس جگہ آپ جا رہے ہیں اپنے شہر سے، اپنے شہر کے حدود سے آپ نکلے، وہاں سے لے کر اس شہر کے حدود تک جو فاصلہ ہے، یعنی دو شہروں کے درمیان کم از کم 92 کلومیٹر ہو، تو 92 کلومیٹر 92 کلومیٹر سے زیادہ کے سفر پہ آپ جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ قصر پڑیں گے. یعنی جیسے اپنے شہر کے حدود سے نکلیں گے تو قصر نماز شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے ابھی 10 کلومیٹر ہی سفر کر لیا ہے لیکن اپنے شہر کے حدود سے نکل گئے ہیں تو جانا 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے،
ٹھیک ہے،
تو آپ کی قصر نماز شروع ہو جائے گی.
ٹھیک ہے،
تو اگر 92 کلومیٹر سے کم ہے تو اس صورت میں جو ہے قصر نماز نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے، اور یہ واپسی پر بھی جب آ رہے تو اتنا ہی بنے گا؟
واپسی میں کوئی اگر اتنی مسافت پہ گیا اور واپسی میں جب تک اپنے شہر یا بستی میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ مسافر ہی ہے، قصر نماز پڑھے.
اس میں وہ جو 15 دن کا ہے وہ کیا ہے اس کی تھوڑی؟
وہ یہ ہے کہ جس جگہ وہ جا رہا ہے،
ٹھیک ہے،
وہاں اس کا 15 دن رہنے کا ارادہ ہے، 15 دن ہی اس سے زیادہ، تو وہاں پہنچ کر،
ٹھیک ہے،
وہاں پہنچ کر وہ مقیم ہو جائے گا اور وہاں وہ پوری نماز پڑھے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن دوران سفر جو ہے وہ قصر نماز پڑھے.
ٹھیک ہے, اور 15 دن سے کم کا ارادہ ہے تو دوران سفر بھی قصر اور وہاں
بھی ٹھہر کر بھی قصر.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اس حوالے سے بھی الحمدللہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ مسافر کی نماز کے نام سے موجود ہے. اس سے پہلے بھی نماز کے حوالے سے بہت سارے سوال آتا ہے, تو چند رسالے بلکہ کتاب ہی کا میں آپ کو عرض کروں گا, مدنی مشورہ پیش کروں گا کہ نماز کے احکام امیر اہل سنت کی کتاب ہے, بہت ہی پیاری کتاب ہے. نماز کے احکام 12 رسائل ہیں اس کے اندر. اس پہ وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ, تیمم کا طریقہ, ہو سکتا ہے کئی لوگوں کو اس کی معلومات نہ ہو, نماز جنازہ کا طریقہ, عید کی نماز اور اذان کے حوالے سے الحمدللہ رسالہ موجود ہے, اور آخر میں ایک مدنی وصیت نامہ بھی اس کے اندر ہے کہ بندہ مرتا ہے تو وصیت جو کی جاتی ہے اس کے حوالے سے بھی بہت سارے مدنی پھول ہیں. امیر اہل سنت کا اپنا وصیت نامہ اس رسالے کا حصہ ہے. تو اس کتاب کو ضرور بھی ضرور حاصل کیجیے, اس کو پڑھیے, اور بہت ساری زبانوں میں الحمدللہ اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ کتاب موجود ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ دارالافتاء اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس میں بھی, جو بک لائبریری ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے. مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو ہدیۃً یعنی آپ پیسے دے کر حاصل بھی کر سکتے ہیں. ہوم ڈلیوری کی بھی سہولت مکتبۃ المدینہ دیتا ہے, تو آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور سوال حضور آیا, وہ میں آپ سے پوچھوں گا, اس کے حوالے سے کتاب کا حوالہ میں آپ کو پہلے دے دیتا ہوں کہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ پوچھا جا رہا ہے, تو اس حوالے سے بھی ایک رسالہ موجود ہے, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. یہ رسالہ بھی آپ خرید فرما لیجیے اور اس میں تفصیل سے آپ پڑھیے, لیکن طریقہ کیا ہے وہ مختصراً آپ ارشاد فرما لیجیے.
جس جگہ پہ نجاست لگی ہے اس جگہ کو دھویا جائے.
ٹھیک ہے,
ایک تو طریقہ یہ کہ ایک دفعہ آپ نے دھویا,
ٹھیک,
اور پھر اچھی طرح نچوڑ دیا, پھر دوسری دفعہ دھویا, پھر اچھی طرح فل طاقت سے کہ مزید نچوڑنے سے مزید جو ہے نہ قطرے گریں, اس طرح 3 دفعہ دھو کے نچوڑ دیں. یہ ذرا مشکل طریقہ ہوتا ہے. اور ایک طریقہ یہ کہ ایک ہی دفعہ میں جیسے نل کے نیچے آپ نے رکھا کپڑا اور اس کو دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے, اب آپ کو اتنی دیر تک یقین ہو جائے کہ وہ پانی جو ہے نجاست کو ختم کر گیا ہوگا, نجاست جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے, تو اس صورت میں جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور بھی طریقے ہیں.
ٹھیک,
آپ نے جو رسالے کا حوالہ دیا اس میں آپ مل
جائے. یہ کال چلا دیجیے آخر میں
کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, تو اس حوالے سے میں بھی یہ کچھ عرض کروں گا کہ یہ اذان عین مسجد میں دینا مکروہ ہے. اب یہ مکروہ کیوں ہے, وہ تو اللہ کا ذکر ہے. لوگ اعتراض اس طرح کے بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ہے, اللہ کا ذکر مسجد میں کرنا جائز ہے, تو یہ کیسے مکروہ ہو سکتا ہے؟ براہ کرم اس کی بھی تھوڑی اگر مفتی صاحب سے وضاحت کر دی جائے تو.
دیکھیں, یہاں یہ اللہ کے ذکر کے طور پر نہیں ہے اذان.
جب اذان دی جاتی ہے,
جی, یہ ندا ہے, یہ پکارنا ہے لوگوں کو نماز, یہ اعلان کرنا ہوتا ہے. تو یہاں فقط ایک اعلان ہے,
ٹھیک ہے,
اس لیے فقہ کرام نے فرمایا کہ مسجد کے اندر اس طرح کا اعلان کرنے کو مکروہ قرار دیا گیا. ورنہ تو فی نفسی ہی
ٹھیک ہے
جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہی ہے, لیکن یہاں مقصود جو ہوتا ہے وہ اعلان ہوتا ہے, تو اس وجہ سے فقہ کرام نے اس کو مکروہ قرار.
ٹھیک ہے, وقت ہمارے پاس کم ہے, لیکن مفتی صاحب نے مختصر الفاظ میں اور جامع انداز سے اس کی وضاحت فرما دی. مزید اگر کنفیوژن ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اور ہمارے دارالافتاء اہل سنت کے نمبرز پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں, انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کو جواب مل جائے گا. سلسلے کا وقت ختم ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نہ جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم ہے